بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيِّمَا لِلْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ شَرَّ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم یہ سلسلہ مجالس جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ مبارکہ فرقان کا اختتامی پیراگراف ہے کہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے جس میں پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا ہے عباد الرحمن کہ رحمان کے بندے کون ہیں اور پھر ان کے کچھ اوصاف ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے گنوایا ہے تو ایک پورا اخلاقی عقائدی احکامی دستور العمل ہے کہ جسے پروردگار عالم نے یہاں پر لسٹ کیا ہے یہ انداز اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر آپ کو دکھائی دے گا آغاز میں اگر سورہ بقرہ ہی میں آپ دیکھیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہنے کے بعد کہ یہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں مگر یہ ہدایت کرے گی صاحبان تقویٰ کی تو پھر پروردگار عالم نے ان کے اوصاف کو گنوایا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ان کے اوصاف گنوائے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے وہاں پر بھی اس موضوع کو ٹچ کیا کہ جہاں ارشاد ہوا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ کہ دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کرو یہ ہیلدی کانٹیسٹ تمہارے درمیان ہونا چاہیے مگر وہ کس لیے ہونا چاہیے اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ارض السماوات والارض وہی جنت کی جس کی وسعتوں کا کیا کہنا کہ آسمان اور زمین یعنی گویا جس طرح سے انسان زمین و آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے جنت کی وسعتوں کا بھی وہ اندازہ نہیں کر سکتا وہ عدت للمتقین یہ جنت بنائی گئی ہے کن کے لیے صاحبان تقویٰ کے لیے اب جیسے ہی پروردگار عالم نے کہا وہ عدت للمتقین یہ صاحبان تقویٰ کے لیے ہے تو پھر خداوند متعال نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ یہ صاحبان تقویٰ کون ہیں تو اس میں پھر گنوایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کہ یہ انفاق کرنے والے ہیں جب حالات اچھے ہوں تب بھی حالات خراب ہوں تب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ دینے والا بنے لینے والا نہ بنے والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو محسنین کو دوست رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے اور بہت سے اوصاف بیان فرمائے. سورہ مومنون آپ سب کے حافظے میں اس کا وہ تعارف موجود ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ امیر المومنین نے جب اس دنیا میں تشریف لائیں اور آغوش پیغمبر میں تشریف لائیں تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مگر امیر المومنین نے وہ سورہ مومنون جہاں سے شروع ہوتا ہے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی. تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اوصاف کا ایک سلسلہ ہے کہ جہاں شروع ہوتی ہے بات قد افلح المومنون، کہ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے، تو پھر پروردگار عالم نے ان اوصاف کو بیان کیا ہے کہ یہ جو مومنین کامیاب ہو گئے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اندر کیا صفتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے ہونے کی وجہ سے گویا یہ کامیاب اور کامران قرار پاتے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انداز آپ کو کئی سوروں کے اندر نظر آئے گا، مگر ذاتی طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ پیراگراف بہت پسند ہے کہ جس کو سرنامہ کلام میں اس کا ابتدائیہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرما کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ فرقان کا بالکل کنکلوڈنگ پیراگراف ہے. سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہے کہ جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے، ڈسٹنگوش کیا جا سکے، تمیز دی جا سکے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، ملاوٹ والا کون سا ہے، اصل کون سا ہے، یہ تمام تر چیزوں کا فرق جس سے پتہ چل سکے اس کو کہا جاتا ہے فرقان. فرقان کا جو مادہ ہے وہ ہے ہی فرق، یعنی جس کے ذریعے سے فرق کیا جا سکے، ڈسٹنگوش کیا جا سکے. یہ خود قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. اگر آپ سورہ فرقان ہی کے آغاز میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کو اسی نام سے انٹروڈیوس کروایا کہ تبارک الذی، کہ بابرکت ہے وہ ذات، کہ نزل الفرقان، کہ جس نے فرقان کو نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، لیکونا للعالمین نذیرا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر بن سکے. نذیر کا مطلب ہے تنبیہ کرنے والا، وارننگ دینے والا، بیدار کرنے والا، بتانے والا کہ جو نتیجہ ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے اگر تم نے ان باتوں کا خیال نہ رکھا، جس کے مقابلے پر ہوتی ہے بشارت، یہ خوشخبری کہ اگر تم نے ان باتوں کا خیال رکھا تو یقیناً تمہارا نتیجہ پھر بہت خوشگوار ہوگا، بڑا پلیزنٹ ہوگا، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو نتیجہ بھی برعکس ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو. تو یہ جو تنبیہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نذیر، منذر، انذار کرنے والا. اور یہاں پروردگار عالم نے گویا قرآن مجید کو ایک ٹیکسٹ کے طور پر انٹروڈیوس کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا. یہ کیا ہے؟ فرقان. یعنی اس ٹیکسٹ کو، اس متن کو، اس کنٹینٹ کو یہ ہمارا حبیب لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کر سکے، ان کو بیدار کر سکے. وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے، جس طرح سے کسی بھی اسکول کے اندر، کالج کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اور ایک پڑھانے والا ہوتا ہے. تو اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے ٹیکسٹ کی بھی تعریف کی ہے اور جو ٹیکسٹ کو ڈیلیور کرنے والا ہے اس پر بھی اپنے اعتماد کا اعلان کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے یہ فرقان ہے کہ جو نازل کیا ہے اس نے، کہ جو بابرکت ہے، یعنی وہ نازل کرنے والا وہ بھی قابل تعریف ہے، وہ بابرکت ہے، جو نازل کر رہا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اس لیے کہ فرقان ہے. اور پھر اس کے بعد جس کے ذریعے سے یہ انذار ہونے والا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اس کا تو نام ہی محمد ہے. تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ لفظ فرقان کا معاملہ حل ہوا، اس کی لوکیشن واضح ہو گئی، قرآن مجید کی اپروچ، قرآن مجید کا اسلوب، اس کے حوالے سے کچھ بات ہوئی. اب آئیے اس لفظ کو ہم دیکھیں. پروردگار عالم فرماتا ہے عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون، اور یہاں سے 12 اوصاف پروردگار عالم نے گنوائے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہوں گے کہ جن میں یہ صفت پائی جائے گی. اب آپ ذرا سا اس پیراگراف سے تھوڑا پیچھے جائیے تو آپ کو ایک عجیب آیت نظر آئے گی، جس کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پیراگراف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، اور اپنا تذکرہ کیا رحمانیت کے عنوان سے۔ یہ عجیب بات ہے برادران عزیز کہ مشرکین مکہ لفظ اللہ سے مانوس تھے، وہ مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ کو اسی اسپرٹ سے مانے نہ مانے یہ بھی الگ بات ہے، لیکن لفظ اللہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے سامنے لفظ رحمان کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ اجنبیت کا احساس کرتے تھے، ان کو وحشت ہوتی تھی۔ حالانکہ اس رحمان لفظ کے اندر بڑی مٹھاس ہے، اس کے اندر بڑا چارم ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اذا قیل لہم اسجدوا للرحمن، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو کس کو، اس خدا کو جو رحمان ہے، تو یہ کہتے ہیں مر رحمان، کہ یہ رحمان کیا ہے، یعنی انہوں نے فوراً ہی ڈس اون کر دیا۔ اچھا یہ ایک موقع نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اس فیکٹ کو بیان کیا گیا کہ عجیب احمق لوگ ہیں کہ وہ خدا کا تعارف جب رحمان کی صفت سے کروایا جاتا تھا تو وحشت کرتے تھے، اجنبیت کا احساس کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اچھا قرآن کا اس بات پر اصرار ہے کہ رحمانیت کے ذریعے سے خدا کا تعارف جتنا بھرپور ہو سکتا ہے شاید کسی اور صفت سے اتنا بھرپور تعارف نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے 114 سورے ہیں، اور 113 سوروں کے آغاز میں سورہ براءت کے ایگزیمشن کے ساتھ، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو پھر کمپنسیٹ کیا ہے پروردگار نے ایک اور مقام پر، جہاں درمیان میں جناب سلیمان علیہ السلام کے خط میں بسم اللہ کا تذکرہ آ گیا۔ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ آیا، مگر سوروں کے آغاز میں 113 مرتبہ۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے، یعنی ایک انسان جب قرآن کھولے تو پہلا لفظ اس کے سامنے کیا آ رہا ہے، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ اب تعارف کی منزل آتی ہے کہ وہ اللہ ہے کون، وہ اللہ ہے کون، اس لیے کہ لفظ اللہ کے اندر تو بڑی جامعیت پائی جاتی ہے۔ یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے، لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات کے جس میں تمام اوصاف کمال پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ۔ یعنی جتنی صفات ہیں، اچھی صفات، جتنی خوبی والی صفات ہیں، کمال کی صفات ہیں، وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، کسی اور نے اس کو دی نہیں ہے۔ دیکھیے اچھے صفات تو ہم بھی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہوں اور وہ صفت موجود نہ ہو، اس بات کا امکان ہے؟ یعنی ایک انسان اس دنیا میں آ جائے مگر اس میں علم نہ ہو، علم وہ بعد میں حاصل کرے، تو ذات موجود ہے صفت نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہوتا ہے، جو بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کا معاملہ یہی ہے۔ پروردگار عالم نے اسی طرح سے اس کو انٹروڈیوس کیا قرآن مجید کے اندر بھی، اور ہمارا مشاہدہ بھی یہی ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا، پوٹینشیل تھا مگر ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تھے، تمہارے پاس پریکٹیکلی علم نہیں تھا، تو تم اس دنیا میں جاہل آئے، تو تم تھے مگر علم نہیں تھا۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی ذات ہے صفت نہیں ہے، یہ ہمارے کیس میں ممکن ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، دوسری صفت کہ انسان جب پیدا کیا گیا تو کمزور تھا، حقیقت ہے، فیکچوئل ہے، بالکل یہی حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان اس دنیا میں کمزور پیدا کیا گیا، بالکل۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذات ہے مگر کمزوری کے ساتھ، طاقت وہ بعد میں حاصل کرے گا، تو طاقت آ بھی گئی اور جوانی کے بعد چلی بھی گئی، ایسا ہی ہے، مگر ذات تو موجود ہے۔ تو انسان کے باب میں، مخلوق کے باب میں یہ ممکن ہے کہ ذات ہو صفت نہ ہو، اس لیے کہ ہم صفت کو حاصل کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں اور لوز بھی کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، حافظہ ہے بھول بھی جاتے ہیں۔ تو ایک چیز ہے کہ جس کو حاصل کیا، دوسری چیز کو لوز کر دیا، یہ ہمارے باب میں ممکن ہے، مگر کیا پروردگار عالم کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کہ خداوند متعال جس کے اندر سارے اوصاف کمال موجود ہیں تو خدا بھی اسی طرح سے کرتا ہو کہ آہستہ آہستہ پروردگار عالم علم حاصل کرتا ہو. یہ یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر ایسی قومیں ہیں کہ جو خدا کے بارے میں یہ تصور رکھتی ہیں. یعنی میں کبھی نہیں بھول سکتا اس جملے کو جو کسی نے کہا تھا، وہ خدا کو مان رہے ہیں. اور پھر جملہ کیا ہے، آئی لو مائی گاڈ بیکاز ہی از موونگ ٹوورڈز پرفیکشن، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی لو مائی گاڈ بیکاز ہی از موونگ ٹوورڈز پرفیکشن، دیٹ مینس ہی از ناٹ امپرفیکٹ ایز آف ناؤ. یہ جو خدا کا تصور ہے اس کے اندر خدا محل حوادث ہے، خدا جو ہے گریجولی پرفیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے. جو ایسا ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. یعنی میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ مکتب آل محمد سے دور ہونے کی یہ کم از کم سزا ہے جو کسی قوم کو ملتی ہے. کیونکہ نہج البلاغہ اور یہ دوسری کتابیں جو ہمارے پاس ہیں، یہ اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا تحفہ ہے برادران عزیز، کہ شاید ہم اندازہ بھی نہ کر پائیں کہ آل محمد نے جس طریقے سے توحید کو بیان کیا ہے نا. آپ تو نہج البلاغہ اٹھائیں، پڑھیں، آپ اصول کافی اٹھائیے اور اس میں کتاب التوحید جو چیپٹر ہے اس کو آپ پڑھیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی التوحید جو مستقل کتاب ہے اس کو پڑھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً آل محمد نے ہمیں کس جگہ پر لے کر معرفت کی کس منزل تک پہنچایا ہے. یہ تو پھر ہماری بدقسمتی ہے کہ دریا کے پاس ہونے کے باوجود پیاسا رہنا کافی سمجھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اور اب ذرا اس رخ سے توجہ کیجئے گا، اس رخ پر، اس رخ سے اس حقیقت پر توجہ کیجئے گا کہ کہاں خدا اور کہاں بندہ. خدا کے بارے میں بعض اقوام یہاں تک پہنچے کہ وہ ابھی امپرفیکٹ ہے، موونگ ٹوورڈز پرفیکشن، اور جہاں آل محمد نے سمجھایا، قرآن نے سمجھایا، تو یہ سمجھایا کہ نا صفات زائد بر ذات نہیں ہے. پروردگار خداوند متعال وہ اس طرح سے محل حوادث نہیں ہے کہ جوانی آ جائے بڑھاپا آ جائے، اس کی ذات مرکب نہیں ہے، اس کی ذات محل حوادث نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، صفات زائد بر ذات نہیں ہے. لیکن اب آئیے ایک خاص رخ، عام انسانوں کی نسبت سے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ ہم سب کے سب صفات کو حاصل کرنے ممکن ہے کہ ذات ہو صفت نہ ہو. مگر ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے شاید ہمیں سمجھانے ہی کے لیے ایک ایسے کو بھیج دیا کہ دنیا میں آیا تو اس شان کے ساتھ کہ آغوش پیغمبر میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے کہ یاد رکھنا، وہ اور ہوتے ہیں کہ دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں، اور یہ علی ہے کہ جو پڑھ کر اس دنیا میں آتے ہیں. غور فرمایا برادران عزیز، یعنی یہ عجیب معاملہ ہے اور یہ مجھے بہت پسند ہے. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے بھی سیرت امیر المومنین کے اندر اس جملے کو نقل کیا، لکھا کہ جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں نہیں کھولی، تو پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی، مگر جناب بنت اسد کو پریشان پایا. تو بنت اسد نے سوال کیا، پیغمبر اکرم نے بنت اسد سے سوال کیا کہ چچی جان، یہ یاد رکھیے گا، جناب بنت اسد کو پیغمبر اکرم کہا کرتے تھے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. تو بڑی قربت جناب بنت اسد کے ساتھ تھی، جس طرح سے جناب ابو طالب چچا ہونے کے باوجود باپ کی طرح سے تھے، اسی طریقے سے بنت اسد چچی ہونے کے باوجود ماں کی طرح سے تھی. تو جناب بنت اسد کو پریشان پایا تو سوال کیا کہ اے مادر گرامی، آپ اتنی مشوش تشویش میں پریشان کیوں ہیں؟ تو بنت اسد نے کہا کہ بس فرزند اس دنیا میں تو آیا لیکن اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی. تو پیغمبر اکرم مسکرائے، وہ تو جانتے ہیں نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک جناب آمنہ کی آغوش میں آیا ہے، ایک جناب بنت اسد کی آغوش میں آیا ہے. تو پیغمبر اکرم نے اپنی آغوش میں لیا، اور جیسے ہی آغوش میں لیا تو امیر المومنین نے آنکھیں کھول دی، اور پہلی زیارت اس دنیا کے اندر پیغمبر اکرم کے چہرے انور کی. اس موقع پر پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خصصتنی بالنظر، خصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی پہلی نظر مجھ سے مخصوص کر دی، میں نے اپنا علم تجھ سے مخصوص کر دیا. اللہ محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عام انسان، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے تو اس انداز سے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور انسان جب اس دنیا میں آیا عام انسان تو وہ کمزور پیدا کیا گیا، مگر پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان مظہر العجائب کے ذریعے سے خدا کی پہچان کچھ تو حاصل کرے کہ ذرا دیکھو مظہر العجائب اس دنیا میں آیا تو وہ جاہل نہیں آیا، تم اس دنیا میں جاہل آتے ہو وہ پڑھ کر آتا ہے، اور تم اس دنیا میں آتے ہو تو کمزور آتے ہو، مگر وہ جب اس دنیا میں آیا تو گہوارے میں اتنا طاقتور تھا کہ کلہ اشدر چیر کر بتایا، کہ ذرا دیکھو کہ مظہر العجائب کی قدرت یہ ہے تو خدا کی قدرت کیا ہوگی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد با. تب آپ غور فرمائیے کہ وہاں پروردگار عالم کا اصرار ہے کہ لفظ اللہ اس کے اندر تو بڑی جامعیت ہے کہ تمام اوصاف کمال جس کے اندر ہوں اس کو اللہ کہتے ہیں، مگر اب اس کے بعد خدا نے پہلی کون سی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا؟ میں یہ کہوں نا کہ بھئی یہ والا جو امام باڑا ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے مثلا، بہت اس کے اندر جامعیت پائی جاتی، تو یہ تو ایک بڑا کمپریہنسو جملہ ہو گیا، مگر اب اس کی ڈیٹیلز تو چاہیے نا کہ بھئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے تو اس کے اندر کیا کیا ہے، مسجد کا ہال بھی ہوگا، امام باڑا بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تو آپ منتظر ہیں کہ آپ کے سامنے تعارف کروایا جائے کہ اس کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے، وہ بھی چیز پائی جاتی ہے. اب جو بولنے والا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ جس چیز کو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے اس کو سب سے پہلے بیان کرے. خداوند متعال کی صفات اس میں کوئی کمی نہیں، 100 صفات 1000 صفات جوشن کبیر اگر آپ پڑھتے چلے جائیے، معصومین نے کس طریقے سے خداوند متعال کا تعارف کروایا، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم خود اپنا تعارف کس صفت کے ذریعے سب سے پہلے کرواتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بعد جو پہلا تعارف ہے وہ ہے رحمانیت کا تعارف، کہ وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، رحمت رحمت رحمت. یہ پروردگار عالم کا اصرار ہے کہ تم اگر اپنے خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی رحمانیت پر غور کرو، تم اس کی رحمانیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا اب میں اس کو تھوڑا سا کھولوں، ایکسپلین کروں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ یہاں سے جائیں، دیکھیں رحمانیت عباد الرحمن تک ہمیں جانا ہے، یہ رحمانیت، مجھے ایک بات بتائیے آپ کب تک اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو دے اور انسان کی ضرورت کو دیکھ کر دے اور دیے چلے جائے، یعنی جب نہیں بھی مانگا تھا تب بھی اس نے دیا. آپ میں سے کون ہے کہ جس نے خدا سے اپنا وجود مانگا تھا؟ آپ میں سے کون ہے؟ آپ خود ہی نہیں تھے تو اپنا وجود کس سے مانگتے، یعنی موضوع ہی منتفی تھا. تو وہ ایسا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے مانگے بغیر نعمت وجود سے سرفراز کر دیا، عدم کے پردے کو چاک کر کے نعمت وجود دے دی، آنکھیں دے دی، زبان دے دی، ماں باپ دے دی، غذا دے دی، پانی دے دیا، آکسیجن دے دی. یہ ربوبیت، یہ رحمانیت پروردگار عالم کی ہے، اور کتنی آشکار ہے. خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا تعارف تم اس کی رحمانیت کے ذریعے سے حاصل کرو. مثال دیتا ہوں، ایک انسان کب تک اگنور کر سکتا ہے؟ آپ گھر پر یہاں سے جائیں اور دروازے کے پاس، جو آپ کا گھر ہے دروازے کے پاس، ایک پیکٹ ایک پارسل پڑا ہوا ہے. اب آج کل کے حالات تو ایسے کہ اگر پارسل پڑا ہو تو آدمی ڈر جائے گا، لیکن فرض کیجئے کہ نارمل حالات ہوتے، کوئی کنفیوژن نہ ہوتی، کوئی تھریٹ نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، اور آپ کو وہاں پر ایک پارسل نظر آئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے تحفہ بھجوایا، آپ نے اس کو کھولا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ موجود ہے، آپ کیا کریں گے؟ بس اس کو کھول کر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، مثلا پرفیوم اس کے اندر سے نکل آیا تو آپ نام بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نام لکھا ہوا بھی نہیں ہے، آپ نے بس اٹھایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا، یہ آپ کریں گے؟ چلیے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ یہ کر لیں، ویسے تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اس کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ یہ بھجوایا کس نے، لیکن چھوڑ دیجیے، ایک دن آپ نے استعمال کر لیا، اگلے دن آپ پھر اپنے گھر پر پہنچے اور آپ نے دروازے کے پاس دیکھا ایک اور پارسل پڑا ہوا، اور اس پارسل کو آپ نے کھولا تو آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر بھی کوئی گفٹ موجود ہے، مثلا کوئی فیشل چہرے پہ لگانے والا کوئی پاؤڈر کوئی اور ایسی چیز موجود ہے جو کاسمیٹکس سے متعلق ہے, کیا کریں گے آپ؟ اس کو اٹھایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. چلیے دو دن آپ نے یہ کام کیا, تین دن کام کیا, چار دن کام کیا, پانچ دن کام کیا, کتنے دن تک آپ اپنے تجسس کو پریشرائز کر کے نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیوریوسٹی بڑھنی چاہیے کہ یہ ہے کون مہربان کہ جو مسلسل مجھے تحفے بھجوا رہا ہے. یہ آپ کا تجسس آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ پوسٹ مین کو ڈھونڈیں, پوچھیں, کوئی لانے والا ہے اس کو پوچھیں, سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں, پڑوسی کو پوچھیں کون آتا ہے اور یہ رکھ کر یہاں پر چلا جاتا ہے. یہ آپ کا تجسس آپ کو مجبور کرے گا. یہی وہ تجسس ہے کہ پروردگار عالم جس کو متحرک کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, کبھی تو تم اپنے اس منعم کے بارے میں غور کرو گے کہ جو تمہیں مسلسل نعمتوں سے سرفراز کیے جا رہا ہے. علم کلام کے اندر اس کو کہتے ہیں شکر منعم کا طریقہ, کہ جس کے ذریعے انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو 15 سال کی عمر میں متوجہ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے, مربی کچھ نہیں کہہ رہا, بتانے والا استاد کچھ بھی نہیں کہہ رہا, وہ ہے اور بس یہ تحفے ہیں. تو کچھ ہیں کہ جو 10 سال کی عمر, ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, پانچ دن, مسلسل نعمتیں آ رہی ہیں, مگر اس خدا رحمان کی رحمانیت کا انکار کر دیا گیا. تو اب پروردگار عالم نے انداز بدلا. کچھ اپنا تعارف کروانے کے بعد اب پروردگار عالم رحمان کا تعارف نہیں کروا رہا, اب خدا متعال عباد الرحمان کا تعارف کروا رہا ہے. عباد الرحمان کے بارے میں غور کرو اور یہ سمجھو کہ رحمان کے بندے جب ایسے ہوتے ہیں تو خدا رحمان کیسا ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ برادران عزیز اسلام آباد کی خاصیت, کراچی میں نہیں تھی, آپ کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈک کی طرف اور خنکی کی طرف اتنا چلا گیا ہے. ہمارے یہاں تو وہاں ابھی تک کوئی سویٹر ویٹر کا کوئی رواج ہی نہیں, یہاں پر تو مجھے لگ رہا ہے میں کینیڈا میں آ گیا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گرم ٹوپیاں, جیکٹ, سویٹرز, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. واقعی ایک عجیب ہی ماحول. ابھی کراچی کے اندر تو صرف ٹریلر آیا ہے, اصل سردی تو آئی نہیں, اور آپ لوگ شاید یہاں پر بھی اس سردی کو اصل سردی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, مگر مجھ سے پوچھئے کہ دل پر کیا گزر رہی ہے اور گلے پر کیا گزر رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے تو ہوٹل میں آنے کے بعد پہلا سوال کیا کہ ہیٹر چلتا ہے, تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا. میں ہنس کیا رہے ہو, کراچی سے آیا ہوں بھائی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو برادران عزیز میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ اپروچ, اگر آپ اصول کافی کا بھی جو پہلا چیپٹر ہے اس کو کھولیں, کتاب العقل والجہل, تو وہاں پر معصوم کا ایک عجیب فرمان ہے, العقل ما عبد به الرحمن. دیکھیے غور کیجیے, چیپٹر کا نام ہے کتاب العقل والجہل, اور حدیث کے اندر کیا ہے, العقل ما عبد به الرحمن, کہ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. یعنی عقل اور رحمان کا تعلق کیا ہے, جو ابدیت کے اس سلسلے کو جوڑ دے کہ انسان جب عقل استعمال کرے گا تو رحمان کے تحفوں کو نظر انداز نہیں کر سکے گا. لیکن اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خدا رحمان سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, ہم تمہارے سامنے عباد الرحمان کا تعارف کرواتے ہیں. تو پہلی صفت جو پروردگار عالم بیان کرتا ہے وہ ذرا سنیے, کہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا, ان کی چال میں توازو ہوتا ہے، ان کی چال میں انکساری ہوتی ہے، ان کے چلنے کا انداز، وہ کسی سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا نہیں ہوتے، وہ ایروگنٹ نہیں ہوتے، ایروگنٹ سے دور ہوتے ہیں، ان کے چال میں ان کے انداز میں تکبر نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، یہ یاد رکھیے گا، یعنی آپ ظاہر ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بہت قریب ہو کر بات کر رہا ہوں، بزرگان تو واقف ہیں، یہ تین بہت بڑے گناہ ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے۔ یوں تو اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو پوری پوری کتابیں لکھی گئیں، مثبت منفی کون سے اوصاف ہیں جو اخلاقی اعتبار سے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ لاہور سے ایک کتاب شائع ہوئی بہت پہلے، برسوں پہلے، جامعۃ المنتظر ہی سے، عروج السعادہ، وہ ایکچولی ٹرانسلیشن ہے معراج السعادہ کا، ملا نراقی کی، جس کو اخلاقیات کے اندر بہترین کتاب مانا جاتا ہے، اور واقعی وہ بہت اچھی کتاب، اس سے ملتا جلتا انداز ہے جامع السعادہ کا، اور اس کا انگریزی ترجمہ اویلیبل ہے۔ یعنی یہ دونوں کتابیں اخلاقیات کے موضوع کے اوپر بڑی اچھی کتابیں مانی جاتی ہیں، معراج السعادہ جس کا اردو ترجمہ عروج السعادہ کے نام سے ہوا، جامع السعادہ، اور یہ کتاب اسی نام سے انگلش ٹرانسلیشن میں اویلیبل ہے al-islam.org پر، جو اٹسیلف ویب سائٹ بھی بہت اچھا ایک ریسورس ہے کہ بہت اچھی کتابیں انگریزی کی وہاں پر اپلوڈڈ مل جائیں گی آپ کو۔ تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اخلاقیات کے حوالے سے بڑے عمدہ مباحث موجود ہیں۔ تین ایسی اخلاقی خرابیاں ہیں کہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، وہ اگر ہوں تو برادران عزیز معاملہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ، غرور، حسد اور لالچ، یہ تین چیزیں۔ انسان متکبر ہو جائے، انسان حاسد ہو جائے، انسان لالچ میں آ جائے، تو یقین جانیے کہ وہ دوسرے کا تو کیا بگاڑے گا لیکن اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے۔ یعنی میں واضح طور پر آپ سے عرض کروں، ابلیس کے اندر کیا خرابی تھی؟ ابلیس میں یہ تینوں مسائل تھے۔ دیکھیے غرور کا مطلب کیا ہے؟ ایروگنٹ ہو جانا، تکبر کا مظاہرہ کرنا، دوسرے کو انفیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، یہی ہے نا۔ لالچ کا مطلب کیا ہے؟ وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن کسی منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو کسی چیز سے محروم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اندر ہی اندر جلا دینا، کڑھا دینا، ختم کر دینا، یہ تینوں پرابلمس ہیں۔ یعنی آپ اس کے اندر دیکھیے پازیٹیوٹی نہیں ہے، ایروگنس کے اندر، تکبر کے اندر، حسد کے اندر، لالچ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، مثبت چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایک انسان وہ ہے کہ جو غرور کا، تکبر کا شکار ہو جائے۔ علماء کرام ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مغرور اور متکبر ہو جائے تو پھر خدا اسے ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا، پھر پروردگار عالم اس کو ذلیل ضرور بضرور کرتا۔ ابلیس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، دیٹ واز دا ریزن بیہائنڈ، کہ اس نے انکار کیوں کیا؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے؟ یقیناً وہ جانتا تھا، وہ خدا کے جس کے بارے میں ہم دوسروں سے سنتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، خدا اس سے براہ راست مخاطب تھا، مگر وہ انکار کرتا ہے، کیوں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافر تھا، دونوں ترجمے اس کے کیے گئے اور دونوں درست ہیں۔ ابا واستکبر وکانا من الکافرین۔ دوسرا مسئلہ، اسے آدم سے حسد تھا کہ کسی طریقے سے آدم اس سے محروم ہو جائے، اسی لیے وہ بار بار بہکانے کے لیے بھی آ رہا ہے، مس گائڈ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے غور فرمایا۔ اور تیسری چیز لالچ، کہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس منصب پر جا سکے، مگر وہ چاہتا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک کسی طریقے سے بھی وہاں پر پہنچ جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے برادران عزیز، یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے علاج وہ بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو ہو بھی نہیں سکتی، میں تو اشارتاً چند باتیں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، حسد کے حوالے سے، چونکہ یہ تینوں چیزیں پھر آپس میں انٹرلنک ہو جاتی ہیں، تکبر، حسد، لالچ، یہ انٹرلنکڈ ہے۔ ایک بہت اچھی بات مجھے یاد ہے، میں نے اپنے ٹین ایج میں سنی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ پھر ایک مرتبہ مجھے میرا بچپن، ٹین ایج بچپن تو قریب ہی ہو گیا، وہ محلہ یاد آ گیا کہ جو مجھے بہت زیادہ عزیز بھی ہے، آج بھی عزیز ہے، البتہ گینگ وار کے بعد وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ آپ میں سے جو کراچی کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، کھارا در۔ بھارت در جو تھا وہ برادران عزیز مرکز تھا کسی زمانے میں، تشیع کے اعتبار سے آزاداری کا، علمی نشستوں کا، دروس کا، مجلسوں کا، ماتم کا مرکز تھا۔ تو لائٹر نوٹ کے اوپر کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ الخاردر مل خاردر وما ادرا کا مل خاردر، کہ خاردر اور تمہیں کیا معلوم کہ خاردر کیا ہے، اور واقعا تمہیں کیا پتا کہ خاردر کیا ہے۔ تو یہ خاردر کے اندر ایک جگہ محفل جعفری، جس طرح سے آپ کا یہ امام باڑہ ہے اسی طریقے سے خاردر کے اندر تو پتہ نہیں کتنے امام باڑہ ہیں، آج تک میں پوری طریقے سے گن نہیں سکا، چھوٹے بڑے بیسیوں۔ تو اب وہاں پر ایک محفل جعفری، ماہ رمضان کے اندر اس میں درس ہوا کرتے تھے، یعنی خاردر کے اندر ماہ رمضان میں 5 سے 6 درس تو ہوتے ہی تھے۔ ہمارے وہ دوست شاید یقین بھی نہ کر پائیں کہ جو ایک درس یا ایک مجلس سننے کے بعد دوسری مجلس میں جاتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اب ایک مجلس تو ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اپنے بچپن کے اندر، اپنے ٹین ایج کے اندر 4-4 5-5 دروس ماہ رمضان کے اندر اٹینڈ کیا کرتا تھا۔ یہ بالکل ایک کامن پریکٹس تھی، ایک بالکل نارمل فینومینا تھا۔ تو محفل جعفری کے اندر خاردر میں ایک درس ہوا، اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن ہو رہا تھا، ایک عالم دین موجود تھے، انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، حسد جو ہے نا، جو انسان اس دنیا کے اندر ہے نا، اس کے دل میں حسد تو آئے گا۔ معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے، کنفیوز مت کر دیجیے گا، معصومین کو چھوڑ دیجیے، تو جو اس دنیا کے اندر ہے، جیسے انسان اس دنیا میں ہے تو موسم بدلے گا، تو نزلہ، زکام، کھانسی، یہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اٹیک کر دے گا، تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ تو بیمار ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بیماری پر راضی ہو جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جو بیماری پر راضی ہو گیا پھر وہ علاج کی طرف نہیں جا سکے گا، غور فرمایا آپ نے، وہ علاج کی طرف نہیں جائے گا۔ علاج کی طرف کون جائے گا؟ جو اپنے آپ کو مریض سمجھے گا۔ تو بیکٹیریا کا حملہ کر دینا، وائرس کا حملہ کر دینا، انسان کا بیمار ہو جانا، یہ نارمل فینومینا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے۔ مگر اس بیماری پر انسان راضی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو مریض سمجھے، اینڈ ہی شوڈ بی ریڈی فار دا کریکشن، وہ کہے کہ نہیں، میں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ اگر ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھیں، اس دنیا میں جو انسان ہے نا، تو دنیا کا ماحول ایسا ہے کہ انسان کسی نہ کسی مرحلے میں جیلس ہو جاتا ہے، حسد اسے ہو جاتا ہے۔ حسد ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر انسان اپنی اس حسد والی کیفیت پر راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، روحانی اعتبار سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ جو حسد کا شکار ہو گیا، وہ ریئلائز بھی کر رہا ہے کہ یہ جیلسی میرے اندر موجود ہے، تو اب کیا کریں؟ کن وجوہات سے انسان جیلس ہو جاتا ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر وہ ٹاپ کر گیا، ہمارے اتنے اچھے گریڈ نہیں ہیں۔ کاروبار کے اندر وہ کروڑ پتی ہو گیا، ہم ابھی لاکھ پتی بھی نہیں ہو پائے۔ مکان کے اعتبار سے اس کا اتنا بڑا مکان ہے، اور ہمارے پاس تو 2 کمرے کا ایک فلیٹ ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جیلس ہونے لگتا ہے، حسد اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھیں، انسان جیلس تو ہو جاتا ہے، حسد اس کے دل میں آ جاتا ہے، اب اگر وہ علاج کروانے کے لیے تیار ہے تو اس کا علاج ہے۔ کہ کیا علاج ہے؟ کہ علاج یہ ہے کہ نماز شب میں جس سے حسد محسوس ہو رہا ہے نا، ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں اور زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دو، جتنا ہو سکے اور زیادہ اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ یعنی کس بات پر حسد ہو رہا ہے؟ اس بات پر حسد ہو رہا ہے کہ وہ ارب پتی ہو گیا، دعا مانگے، اے پروردگار ابھی تو وہ روپے میں ارب پتی ہے، اس کو ڈالر میں ارب پتی کر دے، دعا مانگے اس کے لیے۔ آپ کو اس بات پر حسد ہو رہا ہے کہ اس کا اتنا بڑا مکان کیوں ہے، آپ کہیں پروردگار دنیا کے ہر شہر میں اس کو ایک مکان آتا ہے۔ اگر آپ کو اس وجہ سے حسد ہو رہا ہے کہ اس کے گریڈز اتنے اچھے کیوں آ رہے ہیں، آپ کہیں اے پروردگار اس نے ابھی تو یونیورسٹی کے اندر ٹاپ کیا ہے، اسے پوری دنیا کے اندر ٹاپ کروا دے، سب سے بڑا پروفیسر اسی کو بنا دے۔ یقین کیجئے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا، مگر آپ نارمل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سے میری مراد یہ ہے، آپ میں جس کا بھی یہ مسئلہ ہو، وہ کم سے کم نارمل ہو جائے گا، ورنہ ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس حسد کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، انسان اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لے گا، اپنی روح کو بھی آلودہ کر لے گا، تزکیہ نفس میں بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ اپنی ایک نارمل زندگی بھی نہیں گزار پائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. تزکیہ نفس اسی کا نام ہے برادران عزیز, کہ تکبر ہے, حسد ہے, لالچ ہے. اچھا آپ ذرا غور کیجئے مسئلہ کیا ہے. ایک اور بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا کائنات کے اس جملے پر بہت توجہ کیجئے گا. اس عشرہ اس خمسہ کے اندر مجھے اس جملے سے بہت کام لینا ہے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں لا ترل جاہلا الا مفرتن او مفرتن, کہ تم جاہل کو دیکھو گے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا. وہ بدبخت زیادہ اعتدال پر نہیں رہتا, اس کے اندر ایک بیلنس نظر نہیں آئے گا, اعتدال نہیں ہوگا. اعتدال نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اعتدال نہ ہونے کا نتیجہ ہوگا کہ وہ اس ایکسٹریم پر چلا جائے گا, اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تو دوسری ایکسٹریم پر چلا جائے گا. یہ نہیں مانگا. یعنی اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے تکبر کو ناپسند کیا ہے, تو کیا خدا نے آپ کو مجھے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھنا پسند کیا؟ یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. یہ بھی نہیں چاہیے. جہاں پروردگار ایک بندہ مومن کو متکبر نہیں دیکھنا چاہتا, وہیں پر وہ ذلیل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. مومن کی عزت نفس ہے, سیلف اسٹیم ہے. یاد رکھیے گا, جس کو اقبال نے خود ہی سے تعبیر کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خدا بند متعال ایک شخص کو مغرور نہیں دیکھنا چاہتا مگر ذلیل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. مغرور ہو جانا ایک ایکسٹریم ہے, ذلیل ہو جانا دوسری ایکسٹریم ہے. درمیان اور اعتدال یہ ہے کہ انسان غرور سے دور ہو کر متواضع بنے اور اپنے عزت نفس کی حفاظت کرے, اپنی عزت نفس کو وہ انٹیکٹ رکھے. اسی لیے پروردگار عالم قتل پسند نہیں کرتا کہ کوئی مومن جو ہے اس کو ذلیل کیا جائے. مومن بہت محترم ہے, ایک انسان عام انسان بھی بہت محترم ہے, مگر جو مومن ہے اس کا تو احترام بہت زیادہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے, جو پروردگار عالم شرک کو اتنا کنڈیم کرتا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اپنا مرتبہ تو پہچانو, تم کیا ہو اور تم کس کے سامنے جھک رہے ہو. دوسروں کو ہم نے بنایا تمہارے لیے, تم کو ہم نے بنایا اپنے لیے. تم اپنا مرتبہ تو سمجھو. یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے آدم کی اولاد, میں نے تمام چیزوں کو بنایا تیرے لیے اور تجھ کو بنایا اپنے لیے. تو اگر وہ پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے, اگر وہ جانوروں کے سامنے جھک رہا ہے, اگر وہ درختوں کے سامنے جھک رہا ہے, تو وہ اپنی ذلت پر آمادہ ہو گیا. پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے. ذرا غور کیجئے, امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کیا فرماتے ہیں, لا تکن عبد غیرک, دیکھو اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بنو. فقط جعلک اللہ حرا, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. تم کیوں اپنے جیسے کسی بندے کی بندگی کو اختیار کرتے ہو؟ اس لیے کہ اس میں ذلت ہے. اور پھر مناجات کا وہ جملہ جو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں, کہ یہ دیکھیے کہ مولا کیا سمجھا رہے ہیں. مولا ایک طرف کہتے ہیں کہ اپنے جیسے بندے کا بندہ مت بن, اس لیے کہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. اور پھر کس کا بندہ بن؟ جو تیرا معبود ہے اس کا بندہ بن. جو مولا کی مناجات کے الفاظ ہیں کہ الہی کفا بی اذن ان اکونا لکا عبدن, کہ اے پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں, کہ اگر میں دوسروں کے سامنے جھکوں تو ذلیل ہو جاؤں گا اور تیرے سامنے جھکوں گا تو ذلت نہیں ملے گی. تیرے سامنے جھکنا انسان کی عزت میں اضافے کا باعث ہے. آپ نے غور فرمایا, کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربن, اور میرے فخر کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. یعنی عزت اور فخر, یہ لفظوں کے انتخاب پر اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام البلاغت کون ہے, امام الفصاحت کون ہے. مولا کہتے ہیں میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے, میری پرائیڈ, میرے پریسٹیج کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ تو میرا رب میرا پروردگار ہے. پھر اس کے بعد کہ انت کما احب, تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ابدیت کے تقاضے ہیں. پہلا جملہ اس میں معرفت کا، دوسرا تقاضے ابدیت ہے، جس پر ہمیشہ مجھے آیت اللہ تقدیری یاد آتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے خنسار کے، ایران کے شہر کے بہت مشہور بزرگ، ظاہر کہ آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے مگر بہت سے علماء جو پاکستان ہندوستان کے ہیں انہوں نے ان کے سامنے زانو تلمس طے کیے کہ وہ آیت اللہ تقدیری فرمایا کرتے تھے کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں مولا کی اتباع میں بھی یہ جملہ بول پاؤں کہ انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا، کہ میری حیثیت کیا ہے کہ میں خدا کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے تجھ کو ویسا پایا کہ جیسا میں چاہتا تھا. یہ تو علی کہہ سکتے ہیں. یعنی نگاہ علوی میں خدا کے لیے ایک معیار ہے کہ جس پر وہ پورا اترتا ہے، تو علی کہتے ہیں کہ تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اگر کہتا بھی ہوں تو اضافے کے ساتھ کہتا ہوں، انت کما احب، تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا. میں چاہ کیا سکتا ہوں، بل فوق ما احب، بل فوق ما احب، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا تھا، تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ جیسا میں چاہ سکتا تھا، بس مجھ کو تو ویسا رکھ کے جیسا تو چاہتا ہے. علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اب ہم مولا کی بارگاہ میں یہ کیوں نہ کہیں، مولا ہی کے انداز میں ہمت کر کے، حق تو اس کا بھی نہیں ہے مگر ہمت کر کے ہم مولا کو مخاطب کر کے کیوں نہ یہ کہیں کہ اے مولا، ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا ایک چاہنے والا سوچ سکتا تھا، آپ ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ وہ تینوں چیزیں یاد رکھیں کہ انسان مغرور نہیں ہونا چاہیے، بالکل. انسان کو حاسد نہیں ہونا چاہیے، بالکل. انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، بالکل. جیلس نہ ہو، ایروگنٹ نہ ہو، گریڈی نہ ہو. مگر کیا اس کا یہ مطلب ایروگنٹ نہ ہونے کا کہ وہ ذلیل ہو جائے؟ جی نہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے، وہاں پر بھی نہیں جانا ہے. درمیان میں جادہ اعتدال، بیلنس. انسان کو حاسد نہیں ہونا چاہیے مگر کیا ہیلدی کنٹیسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا صحت مندانہ کوئی مقابلہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ مسابقت بھی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اگر اس کو آپ نے ختم کر دیا تو پھر اس کے نتیجے میں ترقی اور کریٹیویٹی رک جائے گی. اگر مسابقت پروردگار عالم کو پسند نہ ہوتی تو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی ابتدائی مجلس میں، سارے او الی مغفرت من ربکم، سرعت کے ساتھ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو. اس پیچھے چھوڑنے کے اندر ہاتھ پکڑ کر کسی کو پیچھے دھکا دینا نہیں ہے، اپنے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. غور فرمایا، سابقو کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے سورہ حدید کے اندر. سابقو، مسابقت کرو، کنٹیسٹ کرو، کمپیٹ کرو، ہیلدی کنٹیسٹ کرو، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر مقابلہ کرو، اور وہ مسکراہٹ بھی نمائشی نہ ہو، وہ مسکراہٹ بھی واقعا دل سے ہو کہ ایک دوسرے کی فتح کو بھی انسان انجوائے کرے. دیکھیں برادران عزیز، یہی وہ چیز ہے کہ جس میں خلوص شرط ہے کہ انسان آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر دوسرے سے حسد محسوس نہیں کر رہا، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے لالچ کا وہ نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے مگر کیا امنگ بھی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ امنگ کو نکال دیں گے تو جوانوں کی کریٹیویٹی کو آپ نے ختم کر دیا. لالچ نہیں ہونا چاہیے، امنگ ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کا حوصلہ وہ ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دل میں یہ احساس ہو کہ توفیق دینے والی ذات اس کی ہے، آل محمد کا وسیلہ ہے. اگر یہ پورا ایک پیکج انسان کو مل جائے تو پھر وہ کمال کے راستے کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں، چلیے ہم کہیں کہ نہیں بھائی تکبر بھی نہیں ہے، عزت نفس کا اس نے خیال رکھا، لالچ بھی نہیں ہے لیکن امنگ اس کے اندر ہے، حسد بھی نہیں ہے مگر ہیلدی کمپٹیشن بھی اس کے اندر ہے، اور اب اس نے کسی چیز کو حاصل کر لیا اور اس میں خدا مائنس ہو گیا، تو پھر ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اس کو اپنی کلاکاری سمجھا، فنکاری سمجھا، پھر اس میں خدا تو مائنس ہو گیا، پھر اس کے اندر آل محمد تو مائنس ہو گئے. خدا کا احسان ہے کہ اس نے چیزوں کو ہمارے لیے کمپیٹیبل بنا دیا، اس نے ہمیں توفیق دی. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو موافق بنا دینا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ وہ چیز ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اپنی پوری کوشش کرو, نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو. ہیلدی کانٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, ساتھ ہی ساتھ تمہارے اندر امنگ بھی ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. عباد الرحمن کا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یمشونا علی الارض ہونا, کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا تکبر سے خالی ہوتا ہے, ان کی چال میں تواضع انکساری ہوتی ہے. ایک صاحب اس کو مس انڈرسٹینڈ کر گئے, نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. انہوں نے کہا پروردگار کہہ رہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا. ارے تم تو 25 سال کے جوان ہو, یہ ہاتھ میں چھڑی کس لیے؟ کہا کہ خدا نے یہ کہا. ابھی خدا نے یہ تھوڑی کہا تھا بھائی کہ خامہ کا چھڑی ہاتھ میں لے لو, خامہ کا اپنی کمر جھکا لو, خامہ کا تمہاری گردن کے اندر خم آ جائے. ایسا پروردگار نے نہیں کہا تھا. اگر ایسا ہو گیا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا, خدا نہ کرے آگ لگی تو سارے بھاگ کے باہر نکل رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا, تو ہم دوڑ کے کیسے باہر دیں؟ پھر تو آپ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکیں گے, ہاکی بھی نہیں کھیل سکیں گے. یہ مقصد نہیں تھا, بات کو سمجھنے والی بات ہونی چاہیے کہ مقصد یہ تھا کہ انسان جو پیر پٹک پٹک کر چل رہا ہے, چھاتی چوڑی کر کے چل رہا ہے, خام خام دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ انداز اس کی چال میں نہیں ہوتا. باقی اس کی اسپیڈ خامہ کا سلو, یہ نہیں مانگا گیا. خود ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کے بارے میں تفسیر نمونہ ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بڑی اچھی بحث کی تھی, اور اس کے اندر یہ روایت لکھی کہ پیغمبر اکرم کا انداز بہت سوئفٹلی واک کیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم اعلان رسالت جب کیا ہے تو 40 برس کی عمر تھی, مگر پیغمبر اکرم جب چلا کرتے تھے تو بہت تیز قدم لیا کرتے تھے. یعنی اس کے اندر بھی ایسا نہیں تھا کہ خام خام سلو چل رہے ہیں. اگر کسی وجہ سے سلو چلنا پڑ جائے کہ مثلا ساتھ میں کچھ ایسے دوست ہیں ساتھی ہیں کہ جو تیز چل نہیں سکتے اور ان کی مصاحبت ضروری ہے, تو ایک الگ بات ہے کہ ان کے لیے سلو چلیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ خام خام پیغمبر اکرم سلو چل رہے ہیں. چین ایکٹیولی واک کیا کرتے تھے, پیغمبر اکرم کا یہ طریقہ کار تھا. تو ایک ہے ایکٹیولی واک کرنا, ایک ہے ایروگینٹلی واک کرنا, ان دو چیزوں میں فرق ہے. یہ بھی نہ ہو جائے, وہ جو مولا کائنات نے کہا تھا کہ تم جاہل کو دیکھو گے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے یا وہ اس ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے. تو یہ ایکسٹریمز کے اوپر نہیں جانا ہے, بیلنس رکھنا ہے. جو اس کے اندر اسپرٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بس برادر نے عزیز, ظاہر ہے کہ آج اس سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا. یہ پہلی صفت تھی کہ جس کو آج ہم نے ٹچ کیا اور ڈسکس کیا. بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ, اور کل پرسوں کی جو مجالس ہیں اس کے اندر جو مناسبتیں ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا, مگر ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس موضوع کو بھی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھانا ہے. مقصد یہ کہ ان 5 مجلسوں کے اندر جتنے بھی اوصاف ڈسکس ہو جائیں, باقی ظاہر ہے کہ ہمارے جوانوں کے لیے ہوم ورک ہے. آج ہی اگر آپ جائیں اور سورہ فرقان کا اختتامیہ نکالیں اور اس کا پیراگراف پڑھنا شروع کریں, تو ظاہر ہے کہ اگلی جو مجلسیں ہیں اس کو آپ زیادہ بہتر طور پر انجوائے کر سکیں گے, انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, کمپریہینڈ کر سکیں گے, سمجھ سکیں گے کہ پروردگار عالم اس کے اندر کیا بیان کر رہا ہے. یہ 12 اوصاف, 12 کے ماننے والے ہیں اور 12 اوصاف ہیں کہ جو وہاں پر بیان کیے گئے ہیں. بس ہر صفت کو ایک امام سے منسوب کر کے انسان اپنی زندگی میں جاگوزی کرنے کی کوشش کرے, اپنے دل میں راسخ کرنے کی کوشش کرے کہ جب میں علی کا ماننے والا ہوں تو علی سے بڑھ کر رحمان کا بندہ کون ہو سکتا ہے, کہ جس کو اپنی ابدیت کے اوپر ناز تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ رحمان کا بندہ بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پروردگار امتحان نہیں لے گا, بلکہ جو رحمان کا بندہ ہوگا اس کا امتحان زیادہ ہوگا. اس لیے کہ اس کے مرتبے کو ایلیویٹ کرنا ہے, اس کے مقام کو بلند کرنا ہے. تو مقام میں بلندی, مرتبے میں رفعت, عظمت, عزت, اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کائنات کی عزیز ترین مخلوق تھی پروردگار عالم کی, اس کا امتحان جتنا سخت ہوا کسی اور کا اتنا سخت امتحان نہیں ہوا. یعنی میں کربلا کی بات نہیں کر رہا, میں کوفہ کی بھی بات نہیں کر رہا, میں شام کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے سید سجاد نے بعد میں کہا تھا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلات شام میں آئیں کہیں اور نہیں آئیں, اشام اشام اشام. مگر ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے سید سجاد نے. دیکھیے برادران عزیز, جب یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا اس سے جسٹ پہلے کی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی سہیل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیغمبر اکرم کے وہ صحابی تھے جن کے بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مر گیا تو کسی سے براہ راست نہیں سن سکو گے، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا. یہ سہیل ابن سعد الساعدی وہ ہیں کہ جن کا ذکر عاشور کے دن امام حسین نے بھی کیا. جب اس حدیث کو امام حسین نے پیش کیا تھا کہ میرے نانا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، کسی اور کے بارے میں میرے نانا نے یہ نہیں کہا، خطبہ دیا امام نے، اور اس خطبے کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے، پھر اس کے بعد کہا تھا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو جاؤ آج بھی، میرے نانا کے وہ صحابی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے اس جملے کو سنا، جاؤ جا کر پوچھو زید بن ارقم سے، یہ بھی پیغمبر اکرم کے صحابی تھے، جاؤ اور جا کر پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جاؤ اور جا کر پوچھو ابو برزہ اسلمی سے، جاؤ اور جا کر پوچھو سہیل ابن سعد الساعدی سے، ان کا ذکر کیا امام نے عاشور کے دن اپنے خطبے میں. یہ سہیل ابن سعد الساعدی بیت المقدس گئے ہوئے تھے کسی کام سے، اور وہاں سے واپسی پر شام پلٹے، شام کی طرف آئے. جب شام آئے تو شام میں عید کا سما تھا، آئینہ بندی ہو رہی ہے، بازار سجائے جا رہے ہیں، تو سہیل ابن سعد الساعدی نے اہل شام میں سے کسی کو روک کر پوچھا کہ یہ کون سی عید ہے کہ جس کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. تو وہ شامی شخص جو تھا اس نے کہا کہ تم کون ہو، یہاں پہ اجنبی ہو؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں. آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، شام والے تو دشمن تھے مگر اکا دکا کہیں کہیں آل محمد کا غم رکھنے والے کچھ افراد موجود تھے. ان میں سے کسی شخص سے اتفاقاً یہ سوال کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ صحابی رسول، آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ آسمان گرتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے؟ سہیل کہنے لگے کہ اے شخص ہوا کیا؟ کہا کہ جس رسول کے آپ صحابی ہیں نا، اسی کے نواسے حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے لایا جا رہا ہے، اور یہ جو عید کا سما آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. کہا ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کاٹ لیے گئے اور ان کو لایا جا رہا ہے، اور اے صحابی رسول صرف اتنا نہیں ہے، جو ان کے ساتھ بیویاں تھیں ان کو بے مخنو چادر کے بازاروں اور درباروں میں لایا جا رہا ہے. سہیل ابن سعد الساعدی اپنا سر پیٹ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے گا وہ لٹا ہوا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سہیل کو بتایا گیا اے صحابی رسول، بس کچھ دیر کے بعد اس طرف سے وہ قافلہ آنے والا ہے. سہیل نے اپنی نظروں کو جھکایا اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور واقعا انہوں نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس طرح کی نوبتیں بجنے کی آواز آئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہاں نیزوں پر سروں کو لایا جا رہا ہے. مجھے پہچاننے میں بالکل تکلف نہیں ہوا کہ یہ حسین کا سر ہے، دیگر شہدا کے سروں کو میں نے پہچان لیا، حسین کے سر کو میں نے پہچان لیا، اور یہ سارے نیزہ بردار جب آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ پیچھے اماریاں ہیں، پیچھے وہ سواریاں ہیں کہ جن کے اندر قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، سید سجاد ہتھکڑیوں میں بیڑیوں میں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیویاں ہیں کہ جن کو لایا جا رہا ہے. میں سید سجاد کو پہچان لیا، اور جب میں قریب گیا تو میں نے کہا اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجیے. سید سجاد نے چہرہ جھکا ہوا تھا، اٹھایا، دیکھا، گویا سید سجاد کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، ارے یہاں پر بھی کوئی ہمیں سلام کر سکتا. کہا کہ آپ ہیں کون؟ جواب سلام دیا، آپ ہیں کون؟ کہا فرزند رسول میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، آپ کا خادم. اے فرزند رسول، کیا میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ میں کوئی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ سید سجاد نے برابر ہی میں ایک اور سواری پر جناب زینب تشریف فرماتے ہیں، رک کر کے کہا پھوپھی اماں، یہاں پر ہمارے نانا کا ایک صحابی موجود ہے، وہ سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کوئی خدمت ہے ان کے لائق تو ان کو بتائیے، حکم کیجیے. تو جناب زینب نے بھی دعائیں دی، کہا کہ ہمارے نانا کے صحابی کو ہمارا سلام پہنچاؤ، اور کہو کہ اگر ہو سکے تو کچھ ایسا کریں کہ یہ نیزہ بردار نیزوں کو لے کر آگے چلے جائیں، اس مجمع کی نظریں ہماری طرف ہیں، ہمیں بہت برا لگ رہا ہے. میں ان بیویوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پردے میں بیٹھ کر یہ مجلس سن رہی ہیں، کہ ذرا حجاب کی اہمیت کو ذرا سمجھیے، یہ کتنا اہم ہے کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نانا کے صحابی سے کرو کچھ ایسا کریں کہ یہ نیزہ بردار آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں ان سروں کے اوپر ہوں، ہمارے چہروں پر نہ ہو. اور پھر اس کے بعد سہیل ابن سعد الساعدی نے کچھ پیسے ان نیزہ برداروں کو دیے، کہا کہ تم ان پیسوں کو لو مگر اتنی زحمت کرو کہ تھوڑا آگے چلے جاؤ. کچھ دیر کے لیے وہ آگے چلے گئے، مگر عزیزوں کب تک یہ ہو سکتا تھا؟ اب دربار نظر آنا شروع ہو گیا. دربار کے ساتھ دروازے تھے. علامہ رشید ترابی آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ دربار تک پہنچنے کے لیے سات دروازے تھے، سارے دروازے سجائے گئے تھے. ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ اتنا تھا کہ 500 سپاہی تلوار لے کر کھڑے تھے. جاؤ حشم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ستمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تاکہ مرعوب کیا جا سکے. اور آپ دیکھیے کہ سید سجاد کے عجیب الفاظ ہیں، اسیر تو پہلے سے تھے مگر جب دربار قریب آیا تو سید سجاد کا ایک جملہ ہے، سادات مجھے معاف کریں لیکن واقعا یہ بہت سخت جملہ ہے. سید سجاد کہتے ہیں کہ پھر رسیاں منگائی گئیں اور ہمیں ویسے باندھا گیا جس طرح سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے. برادران عزیز میں خود سے سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں مگر سید سجاد نے عجیب یہ جملہ کہا، اس طرح سے ہمیں باندھا گیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا کہ اگر کوئی بیوی تھک کر بیٹھ جاتی تو ساری بیویوں کو بیٹھنا پڑتا تھا، گلا گھٹنے لگتا تھا، دم گھٹنے لگتا تھا، گلا دبنے لگتا تھا. اور ایسے میں ایک بیوی تھی جناب زینب کہ جو تمام بیویوں کو حوصلہ دے رہی تھی، اے لیلا پریشان نہ ہونا میں ساتھ چل رہی ہوں، اے فروا تم نگران مت ہونا میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، حوصلہ رکھنا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں. یہ علی کی بیٹی ہے کہ جو تمام بیویوں کو حوصلہ دے رہی تھی، ہمت دلا رہی تھی. اور سید سجاد کہتے ہیں کہ جب 6 دروازے کھل گئے اور وہ ساتواں دروازہ کھلنے کی باری آئی تو وہی زینب کے جو ساری بیویوں کو حوصلہ دے رہی تھی اچانک بیٹھ گئی. اور جب جناب زینب بیٹھی ہیں تو صرف بیٹھی نہیں ہیں، دھاڑے مار مار کر رونے لگی. سید سجاد نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا اور قریب آئے. پھوپھی اما کوئی خاص وجہ یہاں توقف کرنے کی؟ تو جناب زینب کہتے نہیں بیٹا بس کچھ دیر کی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا تھا. سید سجاد کہ پھوپھی اما کیا یاد آ گیا تھا؟ کہا ہے بیٹا 21 رمضان تھی، بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا تھا اور اپنے لبوں کو میرے کانوں سے قریب کر کے کہا تھا زینب شام کے دربار میں جانا لازم ہے. تو میں نے کہا تھا بابا نا محرموں کا مجمع ہوگا نا، آپ کی بیٹی کیسے جائے گی؟ اس وقت بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا میں ساتھ رہوں گا، میں وہاں تمہاری مدد کے لیے موجود رہوں گا. اے بیٹا سید سجاد بس بات اتنی سی ہے کہ دروازہ کھلنے والا ہے، دربار سامنے ہے، میں اپنے بابا کو ایک مرتبہ آواز تو دے دوں. نجف کا رک کر کے کہنے لگی ہے بابا آپ نے کہا تھا اس موقع پر ساتھ رہیں گے، آؤ بابا آؤ، زینب دربار شام میں جا رہی. اجرکم اللہ ولا ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. مالک جو دعائیں لے کر اس فرش عزا پر آئے ہیں سیدہ کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول فرما، حاجتوں کو رواں فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، حبا زہرا کنیز فاطمہ اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، آپ حضرات کے متعلقین میں جو مریض ہیں، مالک بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفا عطا فرما. مالک جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحم فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس سید مشتاق حسین شاہ، سیدہ خدیجہ بی بی، سید فضل امام، سید علی رضا رضوی، سیدہ کنیز خاتون کنیز فاطمہ، سید تفضل حسین شاہ فہمودہ خاتون، سید الطاف حسین شاہ بطول فاطمہ، سید اطاعت علی بخاری، سیدہ کشور بخاری، سید زرار بخاری، تمام ارواح مومن و مومنات، شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ